نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، ہو آستانہ آپ کا جاؤ امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار۔
جی سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔ جی ہاں سامعین، پروگرام کے بارے میں اپنی آرا سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیں، ہمیں آپ کی آرا کا انتظار رہتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کے حوالے سے بھی اور اسی طریقے سے اپنے خطوط کے ذریعے سے ہم سے رابطہ قائم کریں، آپ کے خطوط کو ہم پروگرام بزم دوستہ میں بھی شامل کرتے ہیں۔ پروگرام بزم دوستہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، سامعین کے خطوط جس میں شامل کیے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد باقاعدگی سے پروگرام بزم دوستہ آپ سن سکیں گے۔ تو اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 26 اسفند، 15 رمضان المبارک اور 16 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ پندرہ رمضان المبارک سن 3 ہجری قمری کو نواسے رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ کی ولادت اپنی نوعیت کی پہلی خوشی تھی۔ جب مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے یکے بعد دیگرے دنیا سے جاتے رہے اور سوائے لڑکی کے آپ کی اولاد میں کوئی نہیں رہا تو مشرکین تانے دینے لگے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچا، اور آپ کی تسلی کے لیے قرآن مجید میں سورہ الکوثر نازل ہوا، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے اور مقطوع النسل آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن ہوگا۔ 7ویں دن عقیقے کی رسم ادا ہوئی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا اپنے اس فرزند کا نام حسن رکھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو تقریباً 8 برس اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ عاطفت میں رہنے کا موقع ملا۔ رسالت مآب اپنے اس نواسے سے جتنی محبت فرماتے تھے، اس کے واقعات دیکھنے والوں نے ہمیشہ یاد رکھے۔ محبت اور فضیلت کی اکثر حدیثیں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں اماموں میں مشترک ہیں۔ مثلاً حسن و حسین علیہ السلام جوانان بہشت کے سردار ہیں، دونوں گوشوارۂ عرش ہیں، یہ دونوں میرے گلدستے ہیں، خداوندہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھنا۔ 15 رمضان المبارک سن 383 ہجری قمری کو معروف ادیب اور دانشور ابو بکر محمد بن عباس خارزمی نے ایران کے شمال مشرقی شہر نیشاپور میں وفات پائی۔ وہ بہت قوی حافظے کے مالک تھے اور عربوں کی تاریخ اور اشعار حفظ کرنے میں بہت زیادہ صلاحیت رکھتے تھے۔ ابو بکر محمد بن عباس خارزمی نے کچھ عرصہ بغداد میں گزارا، جہاں انہوں نے ابو علی اسماعیل بن محمد صفار اور قاضی ابو بکر احمد بن کامل سنجری سے قصب فیض کیا۔ سن 346 ہجری قمری میں انہوں نے شام کا رخ کیا، حلب میں سکونت اختیار کی اور سیف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ خارزمی نے اس کے بعد کچھ عرصہ بخارا اور طبرستان میں بھی گزارا اور بالآخر نیشاپور میں آ کر بس گئے اور یہیں پر انہوں نے وفات پائی۔ پندرہ رمضان المبارک سن 965 ہجری قمری کو عظیم عالم و فقیہ زین الدین بن علی المعروف شہید ثانی رحمت اللہ علیہ کو قتل کر دیا گیا۔ شہید ثانی کے خاندان کے تمام افراد بزرگ علماء کے زمرے میں شمار ہوتے تھے، حتیٰ کہ ان کا خاندان سلسلۃ الذہب کے نام سے مشہور ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں مختلف علاقوں کا علمی سفر کیا اور سفر کے دوران بہت سے علماء سے فیض حاصل کیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے سن 937 سے 953 ہجری قمری تک دمشق، مصر، حجاز، عراق، بیت المقدس اور قسطنطنیہ کا سفر کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے آبائی وطن بالبک میں مستقل قیام کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے آبائی وطن بالبک میں مستقل قیام کا فیصلہ کیا اور وہاں تدریس اور کتب کی تالیف میں مصروف ہو گئے۔ شہید ثانی نے اپنی 54 سالہ پربرکت زندگی میں تقریباً 70 کتابیں تحریر کی۔ چھبیس عیسوی سن 1373 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حجت الاسلام سید احمد خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ وہ سن 1324 ہجری شمسی میں مقدس شہر قم میں پیدا ہوئے تھے۔ سید احمد خمینی نے اسلامی انقلاب کی تحریک کے دوران ہر طرح کی مشکلیں برداشت کیں اور شاہ کے کارندوں کے ہاتھوں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ وہ اپنے والد گرامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جلاوطنی کے دوران ان کے ساتھ ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کرتے رہے۔ سید احمد خمینی نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہر قدم پر ساتھ دیا۔ سولہ مارچ سن 1855 عیسوی کو معروف روسی موجد اور سائنسداں الیگزینڈر پاپوف پیدا ہوئے۔ انہوں نے یونیورسٹی سے فزکس میں ڈگری لی اور تدریس کے شعبے سے منسلک ہو گئے۔ تدریس کے ساتھ ساتھ پاپوف تحقیق و مطالعے میں بھی مصروف رہے۔ ان کو آواز ریکارڈ اور نشر کرانے میں دلچسپی تھی، چنانچہ 1895 میں وہ ایک ایسے آلے کی ایجاد میں کامیاب ہو گئے جسے ٹیپ ریکارڈر کا نام دیا گیا۔ پاپوف نے سن 1906 میں انتقال کیا۔ سولہ مارچ سن 1898 عیسوی کو پیسہ اخبار روزنامہ بنا۔ پیسہ اخبار اردو صحافت میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے پہلی بار جنوری سن 1887 میں معروف صحافی منشی محبوب عالم نے جاری کیا۔ شروع میں یہ اخبار فیروز والا سے شائع ہوتا تھا، پھر یہ گجراں والا سے چھپنے لگا اور سن 1889 میں یہ اخبار لاہور سے شائع ہونے لگا۔ اس اخبار نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے ہم عصر اخبار عام کو پیچھے چھوڑ دیا اور زمیندار کی اشاعت تک صحافتی دنیا میں اسی کا چرچا رہا۔ اس اخبار کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کی قیمت ایک پیسہ تھی۔ سن 1924 میں پیسہ اخبار کے چھاپا خانے میں آگ لگ گئی، جس سے بھاری مالی نقصان ہوا اور پریس کی مشینیں ناکارہ ہو گئیں۔ اسی لیے یہ اخبار بھی تقریباً نصف صدی کے بعد بند ہو گیا۔ منشی محبوب عالم کی صحافتی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن نے اس محلے کا نام پیسہ اخبار رکھ دیا، جہاں سے یہ اخبار شائع ہوتا تھا۔ سولہ مارچ سن 1940 عیسوی کو سویڈن کی مصنفہ سیلما لاگر لوف کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1858 میں پیدا ہوئی تھی۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے تدریس اور افسانہ نویسی کا آغاز کیا۔ انہوں نے سن 1909 میں ادب کا نوبل انعام حاصل کیا اور یہ انعام حاصل کرنے والی وہ پہلی خاتون تھیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میدہ تکلیفوں کا گھر اور پرہیز بہترین دوا ہے، تندرستی شکم سیری کے ساتھ نہیں ہے۔ جی ہاں سامعین، ماہ رمضان المبارک ہے اور اس مہینے میں افطار اور سحر کے موقع پر زیادہ روی انسان کو مشکلات میں گرفتار کر سکتی ہے، لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ روی سے پرہیز کیا جائے تاکہ انسان اپنے امورات کو اور خاص طور پر جو غذائی حوالے سے چیزیں ہیں ان کو منظم کرنے کی پوری طریقے سے کوشش کریں۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے پروگرام کا، جس کا عنوان ہے اسلام کی معرفت۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام اسلام کی معرفت، اور اس پروگرام کے بعد خبروں کا تیسرا بلٹن پیش کیا جائے گا۔
اسلام کی معرفت۔ محترم سامعین کی خدمت میں پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم سماجی انصاف کی برقراری اور تفریق و امتیاز کو دور کرنے پر مبنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشوں اور اقدامات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ رسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی تاریخ کا جائزہ لینے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ میں ایک عظیم اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنے کے لیے عدل و انصاف کی برقراری اور الہی و انسانی اقدار کے زندہ کرنے پر اپنی تمام کوششیں مرکوز رکھیں۔ آپ نے ایک عالمگیر منشور میں معاشروں میں انصاف پسندی اور انسانوں کے حقوق میں برابری اور مساوات برتے جانے کا اعلان کیا اور انسانی حقوق کے معیارات معین فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اہم امور کا خاص خیال رکھتے تھے ان میں سے ایک تفریق و امتیاز اور معاشرے میں عدم مساوات کا مسئلہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے قائل تھے کہ تمام افراد بشر اپنی سرشت و فطرت کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، سارے انسان انسانی روح اور فطری احساسات و جذبات کے حامل ہیں اور رنگ و نسل، زبان اور حتی علم و فن میں فرق کا پایا جانا بھی ان کے انسانی حقوق میں تفریق اور امتیاز کا باعث نہیں بن سکتا۔ لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی کہ بعض انسان بعض دیگر انسانوں کو اپنا غلام بنائیں اور ان کی آزادی چھیننے کے علاوہ انہیں ان کے انسانی حقوق سے بھی محروم کر دیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امر سے آگاہ تھے کہ ہزاروں برس سے آقاؤں اور غلاموں پر مشتمل معاشرے کے دو گروہوں کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی آقائی اور غلامی کی رسم و روایت کو تمدن سازی اور ثقافت کی ترویج کے بغیر ختم کرنا ناممکن ہے۔ حتیٰ بردگی اور غلامی کے مقابلے کے لیے قوانین و ضوابط بھی وضع کیے جائیں لیکن دور جاہلیت کے نظریے اور تہذیب و تمدن کی اصلاح نہ کی جائے تو ایک دیرینہ رائج طبقاتی نظام کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو آقا تھے وہ برداداری اور غلام بنانے کو اپنے بنیادی حقوق کا حصہ تصور کرتے تھے اور اسی طرح جو غلام تھے وہ بھی دیرینہ رواج اور عادت کے تحت غلامی پر راضی تھے، کیونکہ ان کی ارادی اور فکری قوت زائل ہو چکی تھی اور خود مختاری کی صلاحیت و توانائی نابود اور احساس حریت و آزادی بھی مردہ ہو چکا تھا۔ لہذا اس سماجی اور معاشرتی بحران یعنی عدم مساوات اور امتیازی سلوک کی دیرینہ روایات کو خرد مندانہ روشوں اور معقول اقدامات کے ذریعے آہستہ آہستہ ختم کیا جانا ضروری تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے قرآنی آیات سے مسائل کو واضح کیا اور ان انسانی حقوق سے اس دور کے معاشرے کو باخبر کیا جو پروردگار عالم نے اپنے تمام بندوں کو عطا کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ گوروں کو کالوں پر فطری لحاظ سے کوئی برتری حاصل نہیں ہے، یہ غلام بھی تمہارے بھائی ہیں جو تمہارے فرما بردار ہیں اور یہ بھی انسانی حقوق کے حامل ہیں، تمہارا فریضہ ہے کہ جو کھانا تم کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ اور جس قسم کا لباس تم زیب تن کرو اسی طرح کا لباس انہیں بھی پہناؤ اور اپنے غلاموں کو طاقت فرسا اور دشوار کام کرنے پر مجبور نہ کرو اور اپنے امور کی انجام دہی میں ان کی مدد کرو، جب انہیں کسی کام کے لیے پکارو تو ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھو۔ اے میرے غلام یا اے میری کنیز جیسے الفاظ کا استعمال نہ کرو، کیونکہ عورت ہو یا مرد سب خدا کے بندے ہیں اور سب کا آقا اور سب کا مالک وہی ہے۔ الہی پیغام کی صورت میں ایک حقیقی انسان دوست ہستی کے دل کی گہرائی سے نکلنے والی منطقی بات آقاؤں کے شیشہ غرور کو توڑنے اور غلاموں کے احساس حقارت و بیچارگی کو ختم کرنے میں مؤثر تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس دور کے انسانوں میں رائج صدیوں پرانی روایت کو ختم کرنے اور برداداری کے نظریے کو دیگرگوں کرنے میں بہت ہی مؤثر واقع ہوا۔ اس پیغام نے اس دور کے لوگوں کو اپنے رویے اور طرز گفتگو پر نظر ثانی کی دعوت دی، اور وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ ایک بھائی کا اپنے بھائی کو اور ایک بہن کا اپنی ایک بہن کو غلام اور کنیز اور قیدی بنانا صحیح نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریقوں اور روشوں سے ذہنوں کو آمادہ کرنے کے بعد آقاؤں کو اپنے غلاموں کو آزاد کرنے کی دعوت دی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ خوشخبری دی کہ یہ عمل خداوند کریم کی رضا کا باعث بنے گا، اور پروردگار عالم اس نیک عمل کے ذریعے ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ان روشوں سے غلاموں کی آزادی کا راستہ کھول دیا، تاکہ رفتہ رفتہ انسانی معاشرے سے اس گھناؤنے عمل کی بیخ کنی ہو جائے۔ خدا اپنے اس عمل کی انجام دہی میں پہل کی، اور اپنے غلام زید بن حارثہ کو، جسے آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے آپ کے حوالے کر دیا تھا، راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ اسی طرح آپ نے زید بن حارثہ کے دل و دماغ سے حقارت اور غلامی کے احساس کو دور کرنے کے لیے قریش کے لوگوں کے درمیان اسے اپنا فرزند بنا لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں خاص طور پر عرب قبائل میں رائج نسلی برتری اور امتیاز کے خلاف یہ اہم اقدام انجام دیا کہ جب زید بن حارثہ بڑے ہو کر جوان ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب سے ان کی شادی کر کے مساوات و برابری کے الہی قانون کی بنیاد رکھ دی اور دوسروں کے لیے نمونہ عمل پیش کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کے پاس ایک خطبہ دیا، اور اپنے اس خطبے میں نسلی امتیاز سمیت ہر طرح کے امتیازات کو باطل قرار دیا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ انسان کی برتری اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے، نہ عرب کو عجم پر برتری حاصل ہے، نہ گورے کو کالے پر، اور نہ مالدار کو مفلس و نادار پر۔ نسلی امتیاز کے خلاف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا اہم اقدام بلال حبشی کے ساتھ آپ کا حسن سلوک تھا۔ بلال ایک سیاہ فام، غریب و بے نوا اور مفلس و نادار انسان تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا مؤذن بنا دیا، اور ایک روز ظہر کے وقت آپ نے بلال کو حکم دیا کہ مسجد کی چھت پر جا کر اذان دو۔ اسی طرح جب انصاف اور حریت و آزادی کے حقیقی نقیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ مشاہدہ فرمایا کہ آپ کے ایک عرب صحابی دوسرے صحابی سلمان فارسی کی اس لیے تحقیر کر رہے ہیں کہ وہ غیر عرب ہیں، تو اس وقت آپ نے فرمایا، تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج کے دور تک سب کنگھی کے دانے کی طرح مساوی اور برابر ہیں، عرب کو عجم یعنی غیر عرب پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔
عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد. ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو. اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد. ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا. تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا. خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد. ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں. سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر ابن زیاد. آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی. توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد. مرد کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے. جانی عارف حسینی کا ایک دام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد. حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے. فکر ہو منسلک فکر پران سے زندگی ہو سرا با مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں یمن کے شہروں پر امریکہ اور برطانیہ کے وحشیانہ حملوں میں 20 سے زیادہ یمنی شہری شہید امریکی جارحیت کا دردناک جواب دیا جائے گا یمنی حکومت کا اعلان ایران کو حکم دینے کا امریکہ کو کوئی حق نہیں ہے ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی تہران اور دہلی کے گہرے رشتے تاریخی تعلقات پر استوار ہیں ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں چند دن کے اندر دہشت گردی کا دوسرا واقعہ نوشکی میں مسافر بس کے راستے میں دھماکہ درجنوں جاں بحق اور زخمی اور شمالی مقدونیہ میں نائٹ کلب میں خوفناک آتش زدگی 50 سے زیادہ افراد ہلاک اب پیش ہے خبروں کی تفصیل یمن کے دارالحکومت صنعاء پر امریکہ اور برطانیہ کے وحشیانہ حملوں کے بعد جن میں درجنوں بے گناہ شہری شہید اور زخمی ہو گئے ہیں یمنی اعلی سیاسی کونسل نے واضح کیا ہے کہ ان حملوں کا جواب ضرور دیا جائے گا امریکہ اور برطانیہ نے صنعاء اور دیگر یمنی شہروں پر وحشیانہ حملے کیے ہیں جن میں درجنوں بے گناہ شہری شہید اور زخمی ہو گئے یمن کی اعلی سیاسی کونسل نے امریکہ اور برطانیہ کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عام شہریوں کو نشانہ بنانا امریکہ کی ناکامی کا ثبوت ہے لیکن یہ کارروائیاں غزہ کی حمایت سے دستبردار ہونے کا سبب نہیں بنیں گی اس سے پہلے یمن کی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے سوشل میڈیا ایکس پر اپنے ایک پیغام میں کہا تھا کہ امریکہ کے فضائی حملے ایک خود مختار اور آزاد ملک کے خلاف کھلی جارحیت ہے یمنی حکومت کے ترجمان عبدالسلام نے مزید کہا کہ یہ جارحیت غزہ پٹی کے خلاف صہیونی حکومت کے ظالمانہ محاصرے کا سلسلہ جاری رکھنے کی ترغیب ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل نے یمنی عوام کو یقین دلایا ہے کہ جارح قوتوں کو سخت اور دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ ایک بیان میں یمن کی اعلی سیاسی کونسل نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل آخرکار شکست کھائیں گے، جیسے انہیں طوفان الاقصی آپریشن میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کے خلاف اپنی ذمہ داری ادا کرے، کیونکہ ان کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل نے واضح کیا کہ یمن کی سمندری کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک غزہ کا محاصرہ ختم نہیں کیا جاتا اور وہاں انسانی امداد نہیں پہنچ جاتی۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل نے خبردار کیا کہ امریکہ کے فضائی حملے کے بعد بحر احمر میں کشیدگی مزید بڑھے گی اور بین الاقوامی بحری جہاز رانی کی سلامتی کے لیے سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کو حکم دینے کا امریکہ کو کوئی حق نہیں ہے اور وہ دور 1979 میں ہی ختم ہو گیا۔ اپنے سوشل میڈیا ایکس پیج پر جاری پیغام میں وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ ایران کو حکم دینے کا اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ وزیر خارجہ نے اپنے ایکس پیغام میں لکھا ہے کہ امریکی حکومت کو ایران کی خارجہ پالیسی کے سلسلے میں حکم دینے کا نہ تو اختیار ہے اور نہ ہی اسے کوئی اس سلسلے میں حق حاصل ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ حکم دینے کا دور 1979 میں یعنی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے اس پیغام میں لکھا ہے کہ گزشتہ سال بائیڈن حکومت نے تاریخی بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 23 ارب ڈالر ایک شفاف اور قاتل حکومت کے حوالے کر دیے، جس کے نتیجے میں 60,000 فلسطینی شہید ہو گئے۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے سربراہ جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ ایران کو کسی قسم کا خطرہ لاحق ہونے کی صورت میں دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کو کوئی عملی خطرہ لاحق ہو گیا تو اس کا تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ جنرل حسین سلامی نے زور دے کر کہا کہ ایران شفافیت کے ساتھ کام کرتا ہے اور اپنے فوجی اقدامات یا حمایت کی کھل کر ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران یمنی استقامتی تنظیم انصار اللہ سمیت علاقائی مزاحمتی گروپوں کی پالیسیوں کو براہ راست کنٹرول نہیں کرتا۔ ہم وہ قوم نہیں جو خفیہ طریقے سے کام کرے۔ ہم دنیا میں ایک تسلیم شدہ اور معتبر فوجی طاقت ہیں۔ اگر ہم کہیں حملہ کرتے ہیں یا کسی کی حمایت کرتے ہیں تو ہم اس کا واضح طور پر اعلان کرتے ہیں۔ میجر جنرل سلامی نے صہیونی حکومت کے خلاف وعدہ صادق آپریشن جیسی کارروائیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران ہمیشہ اپنے اقدامات کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور کسی بھی آپریشن کا انکار نہیں کرے گا۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ مزاحمت کے ہتھیاروں کے بارے میں کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی اور ہم ہر صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ حماس کے سینئر رہنما باسم نعیم نے زور دے کر کہا ہے کہ ان کی تنظیم ہر صورتحال کے لیے پوری طرح تیار ہے اور غاصبانہ قبضے کے خاتمے اور خود مختار فلسطینی ملک کی تشکیل سے پہلے مزاحمت کے اسلحے کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ غزہ سے حماس کے خاتمے کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ سخت وہم میں مبتلا ہیں۔ باسم نعیم نے الجزیرہ ٹی وی چینل سے گفتگو میں کہا کہ غزہ سے مزاحمت کے رہنماؤں کا انخلا ایسی ریڈ لائن ہے جس پر ہم کسی بھی صورت میں گفتگو نہیں کر سکتے، اور ہم نے اپنا فیصلہ واضح طور پر سنا دیا ہے کہ ہم صہیونی حکومت سے براہ راست مذاکرات نہیں کریں گے۔
حماس کے رہنما نے بتایا کہ امریکہ سے براہ راست رابطہ مثبت رہا ہے اور اس سے حماس کو اپنے موقف کو شفافیت کے ساتھ بیان کرنے کا موقع ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیتنیاہو امریکہ کے ساتھ رابطے کو اپنے تک محدود اور ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ امریکہ میں حماس سے رابطے کے الزام میں گرفتار ہونے والے محمد خلیل کے بارے میں حماس کے اس سینئر رکن نے کہا کہ محمود خلیل کا حماس سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ غزہ کے علاوہ لبنان میں بھی صہیونی حکومت کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان میں ایک ڈرون حملہ کیا ہے۔ لبنانی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوج کے ایک ڈرون طیارے نے جنوبی لبنان میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا ہے۔ ذرائع کے مطابق صہیونی ڈرون طیارے نے جنوبی لبنان کے یاتر قصبے میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا۔ صہیونی حکومت کی اس جارحیت میں ایک شخص شہید اور ایک زخمی ہوا ہے، تاہم صہیونی جارحیت کا شکار ہونے والوں کی شناخت ابھی نہیں ہو پائی ہے۔ صہیونی حکومت نے اس سے پہلے بھی راسن ناقورہ میں ایک گاڑی پر ڈرون حملہ کیا تھا اور حملے کا شکار ہونے والوں کی مدد کرنے والوں پر بھی ڈرون حملہ کر دیا تھا۔ میڈیا ذرائع نے شام کے رمل علاقے میں دھماکے کے نتیجے میں متعدد شہریوں کے جام بحق اور زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے حوالے سے ملنے والی رپورٹ کے مطابق شام کے شہر لازقیہ کے جنوبی علاقے الرمل میں دھماکے سے 16 افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ شام کے میڈیا ذرائع نے سنیچر کی رات بھی جنوبی الرمل میں ہی شدید دھماکوں کی خبر دی تھی۔ واضح رہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے شام کا ساحلی علاقہ موجودہ حکومت سے وابستہ دہشت گردوں کے حملوں کی زد پر ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے گزشتہ ہفتے اپنے ایک بیان میں شام کے ساحلی علاقے میں الجولانی کی حکومت سے وابستہ عناصر کے ہاتھوں 1000 سے زیادہ عام شہریوں کے قتل عام کی خبر دی تھی۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایران اور ہندوستان کے تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر اپنے ایرانی ہم منصب سید عباس عراقچی کے پیغام کے جواب میں کہا ہے کہ تہران اور دہلی کے گہرے رشتے تاریخی تعلقات پر استوار ہیں۔ ہندوستانی وزیر خارجہ نے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ جناب سید عباس عراقچی ہندوستان اور ایران کے تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی مناسبت سے آپ کی پرخلوص خواہشات پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ تہران اور دہلی کے گہرے رشتے تاریخی تعلقات پر استوار ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا تعاون مستقبل میں بدستور بڑھتا رہے گا۔ اس سے پہلے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا تھا کہ آج ہم ایران اور ہندوستان کی ماڈرن حکومتوں کے درمیان تعلقات کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ ہماری مشترکہ تاریخ اور ثقافت اگر ہزاروں سال نہیں تو صدیوں سے جاری ہے، جس کی وجہ سے دونوں قوموں کے درمیان اٹوٹ رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے نوشکی میں قومی شاہراہ پر بس کے راستے میں دھماکہ ہوا ہے، جس میں 7 افراد جاں بحق اور 30 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا نے سیکورٹی عہدیداروں کے حوالے سے خبر دی ہے کہ بس نوشکی سے تفتان کی جانب جا رہی تھی کہ راستے میں دھماکہ ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر کارروائی شروع کر دی، جبکہ ریسکیو حکام کی جانب سے جاں بحق اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دھماکے کے بعد نوشکی کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ اسپتال ذرائع کے مطابق دھماکے میں 7 افراد جاں بحق اور 35 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ زخمیوں میں سے 3 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ ایس ایچ او ظفر بلوچ کے مطابق بس پر حملہ مبینہ طور پر خود کش لگتا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نوشکی دال بندین شاہراہ پر بس کے راستے میں دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ چند دن پہلے بلوچستان میں ہی ایک مسافر ٹرین کو ہائی جیک کر کے مسافروں کو یرغمال بنا لیا گیا تھا، جس میں درجنوں مسافر جاں بحق اور زخمی ہو گئے تھے، جبکہ 30 سے زیادہ دہشت گرد سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں مارے گئے تھے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی راہداری تورخم دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کے باعث 23ویں دن بھی بند رہی۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق کسٹم حکام نے بتایا ہے کہ تورخم سرحد پر تجارتی گزرگاہ کے علاوہ پیدل آمد و رفت بھی معطل ہے، جس سے یومیہ اوسطاً 30 لاکھ ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان سالانہ تجارتی حجم 2.5 ارب ڈالر سے کم ہو کر 1.5 ارب ڈالر تک آ گیا ہے۔ دریاسنا پاکستانی میڈیا نے بتایا ہے کہ جرگا ممبر کے مطابق پاک افغان جرگا کی کوششوں سے فائر بندی کا معاہدہ برقرار ہے اور جرگا مذاکرات کی بحالی کے لیے افغان جرگا قیادت سے رابطے میں ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی راہداری تورخم کشیدگی کے باعث 3 ہفتوں سے زیادہ عرصے سے بند ہے، جس کی وجہ سے پاک افغان شاہراہ پر مال سے لدی گاڑیاں مختلف مقامات پر کھڑی ہیں۔ شمالی مقدونیہ کے ایک نائٹ کلب میں بھیانک آگ لگ جانے سے 50 سے زیادہ افراد جل کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ شمالی مقدونیہ کے وزیر داخلہ پنچے ٹوشکوفسکی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ آتش زدگی کا یہ واقعہ ملک کے ایک جنوبی شہر کوچانی میں اتوار کو الصبح پیش آیا۔ اس واقعے میں اب تک 59 افراد کی ہلاکت جبکہ 155 دیگر کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ شمالی مقدونیہ کے وزیر داخلہ کے مطابق ایک مقامی پاپ گروپ کے کنسرٹ کے دوران یہ آگ لگی۔ بتایا جاتا ہے کہ کنسرٹ میں 1500 افراد موجود تھے۔ شمالی مقدونیہ کے وزیر داخلہ پنچے ٹوشکوفسکی کے مطابق پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے، تاہم انہوں نے اس بارے میں مزید کوئی تفصیل نہیں بتائی ہے۔ یوکرین جنگ میں تیزی سے بدلتے حالات کے تحت اس ملک کے 3 شہروں میں یورپی فوجیوں کی تعیناتی کا امکان بڑھ گیا ہے، جس سے جنگ میں شدت کا خدشہ ہے۔ خبروں کے مطابق نام نہاد امن فوج یوکرین روانہ کیے جانے کی فرانس اور برطانیہ کی مشترکہ تجویز آخری مرحلے میں ہے، اور برطانیہ اور فرانس کے سربراہان مبینہ مائلن اتحاد کے لیے 37 ملکوں کو متحد کر کے یوکرین کی سیکورٹی کی یقین دہانی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میکران نے سنیچر کی رات ایک انٹرویو میں کہا کہ یوکرین کے لیے امن فوج بھیجنے کی تیاری کرنے والے یورپی ملک یہ کام روس کی منظوری کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب سماعت فرمائیں نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام فلسطینی کاز ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان اصفر قاسمی۔ آج کے پروگرام میں ہم مسئلہ فلسطین اور فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور امریکہ کی سرکردگی میں استعماری طاقتوں کی سازشوں کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فلسطینی کاز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین گزشتہ 77 برسوں سے جاری ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے جب اس کے خلاف سازشیں کی گئیں تب سے جو ہے وہ یہ مسئلہ جاری ہے, اور اب جبکہ 2025 سے یہ مسئلہ بدستور جاری ہے, اور وہ فلسطینی جو اپنی سرزمین کے مالک تھے آہستہ آہستہ ان کو ان کی سرزمین سے بے دخل کر کے ان کے گھروں پر قبضہ کر کے ان کی زمینوں کو تباہ و برباد کر کے وہاں پر قابض اپنا قبضہ جماتے جا رہے ہیں. اور اب غزہ کی ایک مختصر سی پٹی کے جہاں پر 20 لاکھ سے زائد فلسطینی زندگی گزار رہے ہیں انتہائی سخت حالات میں, گزشتہ کئی برسوں سے ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں, اور 15 مہینے تک ان پر آگ اور بارود کی بارش ہوتی رہی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اپنی سرزمین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور خود امریکہ حماس پر اور فلسطینیوں پر الزام لگا رہا ہے کہ وہ اس کے حل کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. ایک رپورٹ دیکھتے ہیں, پھر اپنے سلسلہ گفتگو کو جاری رکھیں گے.
امریکی ایلچی اسٹیورٹ کوف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حماس غیر معقول مطالبات پیش کر کے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے میں رکاوٹ ڈال رہی ہے. انہوں نے کہا کہ حماس غلط اندازہ لگا رہی ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ حالات اس کے حق میں ہیں, جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. ویٹکوف نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ اگر حماس نے صہیونی قیدیوں کو رہا نہ کیا تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. دوسری جانب حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ ہم جنگ بندی پر نظر ثانی یا کسی نئے معاہدے پر بات چیت نہیں کر رہے, بلکہ طے شدہ جنگ بندی معاہدے کے تمام مراحل کے مکمل نفاذ پر زور دے رہے ہیں. حماس کے ترجمان حازم قاسم نے واضح کیا ہے کہ قیدی کی رہائی کا مطلب جنگ بندی پر دوبارہ مذاکرات کی خواہش نہیں ہے. اسرائیل دوبارہ جنگ کے آغاز کی کوشش کر رہا ہے. حماس کے ترجمان نے کہا کہ یرغمالی فوجی کی رہائی ایک مثبت قدم تھا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حماس جنگ بندی پر دوبارہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہم کسی نئے یا اضافی معاہدے پر بات نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ہم صرف طے شدہ جنگ بندی معاہدے کے تمام مراحل کے مکمل نفاذ پر زور دے رہے ہیں. انہوں نے صہیونی حکام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نتنیاہو ہر اس تجویز کو مسترد کر رہے ہیں جو جنگ بندی کے عمل کو مکمل کر سکے, کیونکہ وہ اپنی مخلوط حکومت کے خاتمے سے خوف زدہ ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ نتنیاہو اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ کی امیدوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اقتدار کو طول دے رہے ہیں. ادھر اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے امیر سعید ایروانی نے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے بڑھتے ہوئے رجحان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام و فوبیا صہیونی حکومت کے قبضے اور جرائم کو جواز فراہم کرنے کا ایک بہانہ ہے. امیر سعید ایروانی نے اسلام و فوبیا کے خلاف عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے اور فلسطینی عوام پر مسلسل ظلم و ستم کا ذکر کرتے ہوئے تاکید کی کہ دنیا ہر روز فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ جارحیت کا مشاہدہ کر رہی ہے جو اپنے وطن میں غاصبانہ قبضے میں زندگی گزار رہے ہیں. بیت المقدس پر قابض حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اسلام اور دہشت گردی کے درمیان غلط تعلق پیدا کر کے اپنے جنگی جرائم, نسل پرستی کی پالیسیوں اور جبر و ستم کو جواز فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پروپیگنڈا نیٹ ورکس نے نہ صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہے, بلکہ وہ نفرت کی فضا کو ہوا دے کر فلسطین عوام کی جائز مزاحمت کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے اس بات پر بھی تاکید کی کہ بعض مغربی ممالک کی امتیازی اور اسلام دشمن پالیسیاں دراصل صہیونی حکومت کے مفادات کے مطابق ہیں اور فلسطینیوں کے خلاف اس کے جرائم پر پردہ ڈالنے کا کام کرتی ہیں.
فلسطینی کاز, آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے فلسطین فاؤنڈیشن کے سربراہ جناب صابر ابو مریم سے. صابر ابو مریم صاحب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی صابر ابو مریم صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 77 برسوں سے زائد عرصے سے فلسطینیوں کے خلاف ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, ان کو ان کی آبائی سرزمین سے بے دخل کیا جا رہا ہے, اور ایک بڑے حصے پر قبضہ کرنے کے باوجود ایک چھوٹے سے حصے پر جو فلسطینی موجود ہیں ان کو بھی وہاں سے بے دخل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, منصوبے بنائے جا رہے ہیں, اور دوسرے ملکوں سے بات چیت بھی کی جا رہی ہے کہ ان کو وہاں پر بسایا جائے. تو فلسطینیوں کے خلاف یہ جو اتنی سازشیں اتنے عرصے سے ہو رہی ہیں, کیسے دیکھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ. دیکھیے, جو فلسطینیوں کے خلاف جن سازشوں کا آپ نے ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سازشیں کرنے والے عناصر ہیں, جس میں سب سے پہلے عالمی دہشت گرد حکومت امریکہ ہے, برطانیہ ہے, اور یورپی اور مغربی ممالک کی وہ حکومتیں ہیں کہ جو غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کی پشت پناہی کرتی ہیں, یہ ان کی بزدلی, اور ان کی شکست کا ایک اعتراف ہے کہ وہ بہت ہی ایک چھوٹی سی جمعیت کے سامنے اتنے خوف زدہ ہیں کہ وہ ان کو اپنی زمین پر رہنے بھی نہیں دینا چاہتے، وہ ان کو اپنے گھروں میں بھی رہنے نہیں دینا چاہتے. آخر ایسی کون سی وجہ ہے، آخر ایسی کون سی بات ہے جس نے ان کو خوف زدہ کر رکھا ہے، جس نے ان کو پریشان کر رکھا ہے کہ وہ خود تو اپنے مغربی دنیا کے اندر حکومتیں کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن وہ غزہ کے ایک چھوٹے سے علاقے کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ یہ 22 لاکھ لوگ بھی اپنی زندگی نہ گزاریں. اور پھر سوال یہاں پر یہ اٹھنے لگتا ہے کہ پھر جب یہ پوری دنیا کو یہ جب ہیومن رائٹس کا درس دیتے ہیں، جب یہ ہیومن رائٹس اور انٹرنیشنل لاز اور پتہ نہیں کون کون سی ڈیموکریسی اور نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے ہیں، تو وہ پھر کھوکھلی ثابت ہو جاتی ہیں. کیونکہ جب وہ غزہ میں ان کا یہ رویہ ہے، دوسری جگہ پر کوئی اور رویہ ہے، تو خود ہی جو باشعور لوگ ہیں، جو دنیا کے سمجھدار لوگ ہیں، خود ان کی اپنی حکومتوں کے عوام، ان کے اپنے عوام بھی ان سے بیدار ہو چکے ہیں، ان سے تنگ ہو چکے ہیں، ان سے اپنی بیداری کا اظہار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں انسانی حقوق کا درس دیتے ہیں، یہ ہمیں ڈیموکریسی سکھاتے ہیں اور یہ ہمیں لیبرٹی سکھاتے ہیں، لیکن غزہ کے لیے جو ہے کوئی ایسا قانون، کوئی ایسی معنی نہیں رکھتے. تو میں یہ چاہٹ کا شکار ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ بڑی بڑی کام نہاد سپر طاقتیں شکست سے دوچار ہیں اور ذلت اور رسوائی سے دوچار ہیں اور فلسطینیوں سے خوف زدہ ہیں. کیونکہ 15 مہینے کی جو جنگ ہے تو 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہوئی تھی اور 26 جنوری 2025 کو جنگ بندی کے فائدے کے بعد فی الحال ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سب ختم ہو گیا ہے، بلکہ یہ معاملہ کیونکہ جاری ہے، ان 15-16 مہینوں نے ان پر ایک بلردہ طاری کر دیا ہے، ان پر ایک حکمت طاری کر دی ہے. کس طرح ایک چھوٹا سا گروہ دنیا کی بڑی طاقت کے اوپر کامیاب رکھا ہے، دنیا کی بڑی طاقتوں کو اس نے مجبور کر کے گھٹنے ٹیکنے پر بٹھا دیا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آ کر اس چھوٹے سے گروہ کے ساتھ آگے معاہدہ کر رہی ہیں. تو اپنی اس ذلت کو چھپانے کے لیے، اپنی اس شکست کو چھپانے کے لیے اب وہ اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ غزہ خالی ہو جائے اور کسی طرح ان کا جو جھوٹا بھرم ہے وہ باقی رہے، لیکن وہ بھی ناکام ہو چکا ہے. اب تو خود امریکی صدر نے، جب پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نکالیں گے اور یہ کریں گے، بڑی بڑی انہوں نے باتیں کی تھی، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر نے یو ٹرن لے لیا ہے. وہ اپنے بیان سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. کیوں ہٹ رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ صرف یہ ہے کہ فلسطینیوں کی جو ریزسٹنس ہے، ایک تو مسلح ریزسٹنس ہے، دوسری جو ہے وہ عوامی ریزسٹنس ہے. جو ریزسٹنس اپنے ملبے کے ڈھیر پہ آ کے بیٹھ گئی ہے، جس عوام نے اپنے ملبے کے ڈھیروں پر آ کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہماری جانیں جا سکتی ہیں، ہمارا سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنے وطن کی مٹی کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے ملک کو نہیں چھوڑ سکتے. تو اس چیز نے پوری دنیا کو ہی ایک مرتبہ پھر ہی جو ہے وہ ہلا کر رکھ دیا ہے. اور وہ عرب حکمران جو پوری زندگی سوتے رہے، 77 سال تک خیانت کرتے رہے، اب ان کو پتہ نہیں شرم آئی ہے یا وہ امریکہ کے کہنے پر سربراہی اجلاس انہوں نے بلا کر وہ اپنے چہرے کے اوپر سے ندامت کا داغ دھونا چاہتے ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی اس چال کے اندر بھی کوئی نہ کوئی مکاری ہے، کوئی نہ کوئی فریب ہے جو فلسطینیوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. بہرحال خلاصہ یہ ہے جو آپ نے سوال کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ خوفزدہ ہیں، یہ مزاحمت کی طاقت سے خوفزدہ ہیں، یہ اسلامی مدامت اور مدامت کے لوگوں کی استقامت، پائیداری، صبر اور حوصلے سے خوفزدہ ہیں.
جی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان جناب غلام عباس حیدری، سینئر تزئینی کار. بہت بہت خوش آمدید.
بہت شکریہ.
ابھی آپ نے صابر ابو مریم صاحب کی باتیں سنی. ٹرمپ صاحب کا بیان آیا تھا پہلے کہ غزہ سے جو ہے وہ فلسطینیوں کو نکالیں گے اور وہاں پر ایک سیاحتی مقام بنائیں گے اس کو. پھر انہوں نے آئرش وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ کوئی کسی کو وہاں سے نہیں نکال رہا ہے. لیکن اب بعض امریکی حکام کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ٹرمپ کا منصوبہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور اس کے لیے بات چیت بھی دوسرے ملکوں سے ہو رہی ہے. 3 افریقی ملکوں کے نام لیے گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ایک طرف ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن دوسری بات کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ پھر اپنی پرانی بات پہ ہیں، تو ٹرمپ صاحب کے بیانات کا مقصد کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسفر، میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. دیکھیں، ٹرمپ مشہور ہے یو ٹرن لینے کے حوالے سے.
جی،
ٹرمپ صاحب جس کا آپ بھی کہہ رہے ہیں، ٹرمپ صاحب جو یو ٹرن لیتے رہتے ہیں.
جی،
اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کتنے موضوعات پر انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. اور اسی غزہ کے حوالے سے دیکھیں، غزہ کا مسئلہ آج کا مسئلہ نہیں، 1948 کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ.
جی،
اور ٹرمپ کے ایک بیان سے یہ مسئلہ کبھی بھی جو نہ حل ہوگا اور نہ سرخانے میں چلا جائے گا. ٹرمپ سے پہلے بھی جو ہے کافی امریکی صدور نے، اسرائیل کے صدور نے، وزرائے اعظموں نے جو ہے اس حوالے سے کافی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ حرز سرائی کی تھی، اور کافی انہوں نے جو ہے بیت المقدس کے حوالے سے، مسجد الاقصیٰ کے حوالے سے، فلسطین سرزمین کے حوالے سے اور خود غزہ کے حوالے سے انہوں نے باتیں کہی تھی، لیکن اس پر عمل درآمد آج تک نہیں ہو سکا ہے۔ ٹرمپ صاحب یہ سمجھتے تھے کہ بھائی دوسرے دور میں آ کر جو ہے میں پوری دنیا میں ہلچل مچا دوں گا، اور آتے اس طرح آپ نے دیکھا انہوں نے جو ہے مختلف قسم کے بیانات دینا شروع کر دیے، لیکن ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کے بیانات کی جہاں کہیں بھی مذمت بھی ہو رہی ہے، اور خود امریکہ کے اندر جو ہے عدالتوں سے جو ہے جو انہوں نے بیان دیا تھا سب کی جو ہے اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح ہونا چاہیے، یہ اس طرح ہونا چاہیے، یعنی ابھی تک جو ہے ٹرمپ کو پسپائی اختیار کرنا پڑا ہے اپنے بیانات سے، ہرچند کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن وہ اس بات پر ابھی اس طریقے سے زور نہیں دے رہے ہیں جس طریقے سے جو پہلے انہوں نے زور دیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی غزہ سے وہ چلے جائیں گے، ہم غزہ کو ایک سیاحتی مرکز بنائیں گے، ایک بیان ان کا۔ پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر جو ہے حماس نے سنیچر تک ایک مہینے پہلے قیدیوں نہیں چھوڑے تو ہم جو ہے حشر نشر کر دیں گے حماس کے جو ہے، اس سے بھی وہ پیچھے ہٹ گئے، غزہ کے حوالے سے بھی پیچھے ہٹ گئے، اور ٹرمپ یو ٹرن پہ یو ٹرن لے رہا ہے اس وقت جو ہے۔ لیکن امریکی حکومت یا وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے جو باتیں کہی ہیں غزہ کے حوالے سے، دیکھیں یہ انہوں نے جو ہے ایک منصوبہ بنایا تھا لیکن الحمدللہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، نہیں ہوا اور نہیں ہوگا، اس لیے کہ حماس نے، استقامتی محاذ نے جو ہے اس پر جو ہے سٹینڈ لیا، اور اس کے بعد جو ہے علاقائی ممالک اور مسلمان ممالک اور عرب ممالک نے بھی جو ہے اس پر سٹینڈ لیا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ پسپائی اختیار کرنے پر ٹرمپ صاحب مجبور ہوئے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو دھون دھمکی کی باتیں کر رہا تھا ٹرمپ، حماس ملک نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، ایک گروہ ہے
جی،
اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ نے آتی سر کہا تھا کہ اگر انہوں نے رہا نہیں کیے تو میں یہ کر دوں گا، دوبارہ جنگ مسلط کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، اس سے بدتر جو ہے صورتحال پیدا کریں گے۔ لیکن اب وہی ٹرمپ انتظامیہ ہے، وہی ٹرمپ کے افراد ہے جو حماس سے براہ راست مذاکرات کر رہے ہیں قیدیوں کے حوالے سے
جی،
مسئلے کے حوالے سے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ استقامتی محاذ جو ہے اپنے پر موقف پر قائم ہے، وہ جو اپنے موقف سے پیچھے ہٹے ہیں وہ ٹرمپ ہے، امریکی انتظامیہ ہے اور غاصب سے ان کی حکومت ہے، اور اسی لیے جو ہے اب ان کی یہ کوشش ہے کہ صرف اور صرف جو ہے اخبارات کے تک، ذرائع ابلاغ کے تک جو ہے اس مسئلے کو زندہ رکھیں تاکہ ٹرمپ کی مزید جو ہے جگہ سائی نہ ہو۔
جی بہت شکریہ صابر ابو مریم صاحب۔
جی جی جناب،
ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 15 مہینے کی جو جارحیت کی گئی ہے غزہ پٹی پر، اس سے پوری دنیا کے اندر مسئلہ فلسطین اجاگر ہوا اور فلسطینیوں کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوئے، چاہے وہ مسلمان ممالک ہوں، مغربی ممالک ہوں یا خود امریکہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر طلبا کی ایک بڑی تحریک اٹھی جس نے فلسطینیوں کی حمایت کی تھی، غزہ کی حمایت کی تھی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ انتظامی آئی ہے وہ فلسطینیوں کے حامیوں کے خلاف سخت اقدامات کرنے کا اعلان کر رہی ہے، اور خود امریکی وزیر خارجہ نے اب کہا ہے کہ جو فلسطین کے حامی تھے امریکہ کے اندر، ان کا گرین کارڈ بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے، ان کا ویزا بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ تو جب دوسرے اقدامات میں ٹرمپ صاحب کو خاص طور پر امریکی عدالتوں کی طرف سے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو کیا اس اقدام میں بھی وہ کامیاب ہو پائیں گے؟
دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ تمام میدانوں کے اندر ان کو بہت ہی دشواریاں سامنے آ رہی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو فلسطینیوں کی استقامت ہے، جو مزاحمت کی جو پائیدار ایک جو استقامت اور صبر اور حوصلہ ہے کہ جس نے بڑی، جس کو کہنا چاہیے خندہ پیشانی کے ساتھ، ساری مصیبتوں کو، ساری مشکلات کو جھیلا ہے، چاہے ان کے عوام ہوں، چاہے ان کے مجاہدین ہوں، چاہے ان کی فورسز ہوں، تو ان ساری چیزوں کا ایک کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ پوری دنیا نے ان سے سیکھا ہے، پوری دنیا نے ان کو دیکھا ہے کہ کس طرح بے سر و سامانی میں ایک طرف ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ایتھنک کلینزنگ کی جا رہی ہے، اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ جھک نہیں رہے، ان کے بچے، ان کی خواتین۔ تو اس چیز نے لوگوں کو انسپائر کیا ہے، جب انسپائریشن آتی ہے تو خود بخود لوگوں کے جو ضمیر ہیں وہ بیدار ہوتے ہیں، اور یہ اس کا ثبوت ہم نے یہ مغربی دنیا کے اندر دیکھا ہے، یورپ کے اندر دیکھا ہے، خود امریکی ممالک میں دیکھا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، پروفیسر ہیں، ٹیچرس ہیں، اور ان کے اوپر یہ سختیاں پہلے بھی کی گئی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ فلسطین کے لیے بات کرنے والوں کو سختیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ پوری دنیا میں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی فلسطین کوز کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، ان کو کسی نہ کسی طور پر مشکلات کا سامنا رہتا ہے، اور یہ ہمارا خود کا ذاتی تجربہ بھی رہا ہے کہ ہم نے اپنے خود اپنی زندگی میں اس چیز کو فیس کیا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں اور آج تک دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب اگر ٹرمپ اس میں کچھ مزید سختیاں لاتے ہیں یا امریکی حکومت کوئی مزید اس کے اندر کوئی پیچیدگیاں اور مشکلات پیدا کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ، یعنی ان کے پاس کچھ رہا نہیں ہے، یعنی ان کے پاس اب اپنے اپنے ان نعروں کو وہ کیسے ثابت کریں گے, فریڈم آف اسپیچ کو کیسے ثابت کریں گے, جو انہوں نے لبرلزم کا کانسیپٹ وہ لے کر آئے تھے دنیا کے اندر, اس لبرلزم کو کیسے بچائیں گے؟ اب وہ لبرلزم کہاں چلی جائے گی, وہ جو ڈیموکریسی کہاں جائے گی, وہ کھوکھلے نعرے فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن, لبرٹی اور نہ جانے کون کون سے ایسے سہانے نعرے دنیا کو دکھا کے انہوں نے دنیا کو گڑھے میں پھینکنے کی کوشش کی تھی. تو اب تو ان کے اپنے عوام بھی اس گڑھے سے باہر نکل آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب تم فریڈم آف اسپیچ ہے تو ہمیں فلسطین کی بات کیوں نہیں کرنے دیتے ہو؟ تو یہ تو خود ان کی اپنی آئیڈیولوجیز کے اوپر, اپنی تھیوریز کے اوپر, ان کے اپنے جو ان کی بنیاد ہے, جو ان کا نظام ہے, اس نظام کے اوپر سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو گیا ہے. اس کا جب یہ صورتحال سامنے آتی ہے تو پھر یہ کہنے دیجئے کہ پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی زبان میں کہ یہ ڈکلائن ہو گیا ہے, یہ بالکل ڈکلائن ہو چکے ہیں, یہ بالکل ڈیڈلیسٹ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں کہ جس میں اب ان کا فیوچر باقی نہیں رہا. کیونکہ میں یہ بات اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ لبرلزم کی جو تھیوری ہے وہ اسی وجہ سے یہ لے کر آئے تھے کہ یہ اسلام کے مقابلے میں اور جو اسلامک فکر تھی اس کو کاؤنٹر کرنا چاہتے تھے, اس کو ختم کرنا چاہتے تھے. لیکن غزہ کے طوفان اقصا نے ایک مرتبہ پھر جو اسلامی نظریہ ہے, جو اسلامک تھاٹس ہیں, اس کو زندہ کر دیا ہے, اور دنیا کے سارے باطل و نظام جو نظام تھے, چاہے سیکولرزم تھی, لبرلزم تھی, کیپٹلزم جو بھی تھا, ساروں کو جو ہے وہ ایک دم اکھاڑ کر پھینکا ہے. اور اس کے نتائج خود امریکی حکومت بھگت رہی ہے, اب اس کی عدالتوں نے اس کے خلاف فیصلے دینا شروع کر دیے ہیں. وہ اسی وجہ سے اگر وہ نہیں دیں گے یہ فیصلے تو ان کا جو انہوں نے وہ نظریات جنم دیے تھے وہ نظریات تھڑام سے گر جائیں گے, اور جس بنیاد پہ حکومتیں ان کی کھڑی ہیں وہ ساری کی ساری نل اینڈ وائٹ ہو جائیں گی.
جی بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا حیدری صاحب. جیسے کہ ابو مریم صاحب نے تفصیل کے ساتھ بتایا, امریکہ جو ہے وہ آزادی بیان کا, آزادی اظہار کا پوری دنیا میں ایک بڑا چیمپئن بنتا ہے. تو اب جبکہ آزادی اظہار وہاں پہ تھا, اس سے استفادہ کرتے ہوئے فلسطین کی حمایت کی گئی, تو اب ان کو کیوں چبھ رہی ہے, کیوں ان کے خلاف آپریشن کرنا چاہتے ہیں؟
دیکھیں, اس لیے کہ اب جو ہے عوام وہ جھاگ چکے ہیں. پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں, طوفان الاقصی آپریشن سے پہلے انہوں نے کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ مسئلے فلسطین کو سرخانے میں ڈالا جائے. اور اگر آپ کو یاد ہو, ٹرمپ جب پہلے دور کے آخری 3 ماہ اس کے باقی تھے تو اس میں اس نے بہت بڑے پیمانے پر کوشش کی تھی کہ بعض عرب ممالک کے جو ہے تعلقات وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ برقرار کیے جائے, اور سفارتی تعلقات برقرار بھی ہوئے, کئی ممالک نے اعلان بھی کیا, آپ نے دیکھا. تو وہ چاہتے کہ بھائی اسرائیل کو گوشہ نشین سے نکال کر جو ہے عرب ممالک میں, اسلامی ممالک میں جو ہے اسرائیل کو ایک اچھے اور بڑے ملک کے طور پر پیش کیا جائے. لیکن طوفان الاقصی کے بعد جو ہے بالکل ٹرمپ کا نقشہ جو ہے وہ نقش براب ہو گیا, اور جتنے بھی جو ہے انہوں نے کوششیں کی تھی کہ تاکہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے عرب ممالک کے تعلقات برقرار ہو, سفارتی تعلقات برقرار ہو, عرب ممالک میں اسرائیل کے سفارتخانے کھل جائیں اور مسئلہ فلسطین سرخانے میں چلا جائے, لیکن طوفان الاقصی کے بعد بالکل برعکس ہوا, اور پوری دنیا میں ایک مرتبہ پھر جو ہے مسئلہ فلسطین جو ہے اجاگر ہوا. اور اس مرتبہ 1948 کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پوری دنیا میں جو ہے فلسطینی کاز کے لیے, فلسطینی عوام کے حق کے لیے اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف جو ہے مظاہرے ہوئے, اور حتیٰ وائٹ ہاؤس کے سامنے کئی مظاہرے ہوئے, وائٹ ہاؤس کے سامنے کئی مظاہرے ہوئے, برطانیہ میں مظاہرے ہوئے, جرمنی میں مظاہرے ہوئے, فرانس میں مظاہرے ہوئے, حتیٰ جو ہے انہوں نے مظاہرین کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کرنے کا اعلان کیا, اور پولیس سے کہا کہ آپ تشدد پر اتر آئیں, اور کہا کہ ہم گرفتار کریں گے, ملک بدر کریں گے. لیکن اس کے باوجود جو ہے عوام جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے, اور حتیٰ آپ نے دیکھا کہ امریکی یونیورسٹیوں میں جو ہے طلبا جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے, انہوں نے دھرنے دیے, انہوں نے جو ہے ایک فلسطینی کاز کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کی. تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جو ہے اس وقت امریکی حکام, یورپی حکام, ان کے اعلی کار وہ سب پریشان ہو چکے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے 1948 کے بعد کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے مسئلہ فلسطین دفن ہو جائے اور اسرائیل کو جو ہے ہم آگے لائیں, لیکن بالکل ان کی جو ہے کوششیں وہ جو ہے وہ اس پر پانی پھر گئی اور وہ جو ہے خراب ہو گیا. اور آپ جو ہے صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ جہاں کہیں بھی جو ہے وہ مسئلہ فلسطین ہو, فلسطین کا مسئلہ ہو, تو لوگ جو ہے فلسطین کے حق میں نعرے لگاتے ہیں, اور جب اسرائیل کی بات آتی ہے تو اس سے نفرت و بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ امریکی حکام اور یورپی حکام کے لیے بہت سخت لمحہ ہے, بہت سخت جو ہے وہ حیران کن بھی ہے ان کے لیے کہ ہم نے اتنی کوشش کی اور کتنی جو ہے ہم نے جو اس پر جو سرمایہ گزاری کی, لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم عوام کو فلسطینی کاز سے دور نہیں کر سکے. آپ دیکھیں کہ اس وقت اسرائیل جو ہے ایک جو ہے وہ بدنما داغ ہے پوری دنیا میں اور گالی بن چکا ہے. آپ نے اس کا مشاہدہ جو ہے قطر میں عالمی ورلڈ فٹبال کپ کے موقع پر بھی دیکھا کہ جب اسرائیل کے جو صحافی تھے وہ آتے تھے وہاں سوال کرنے کے لیے, جب پوچھتے تھے اسے تو وہ یہ سوال کرتے تھے کہ آپ کا تعلق تو اسرائیل سے, تو وہ بالکل ان کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے تھے. تو وہاں پہ جو ہے اسرائیل اور اسرائیل کے حکام کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہم جو ہے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں. اور اس سے پہلے جو ہمارے حکمران ہم سے یہ کہتے تھے کہ بھائی نہیں, اسرائیل جو ہے پوری دنیا میں اب ایک محبوب ملک بننے جا رہا ہے, یہ سب جو ہے پروپیگنڈا تھا. آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسرائیل کے خلاف جتنی نفرت پھیل چکی ہے, ماضی میں اتنی نفرت نہیں تھی. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو الاقصی چینل ہے اس کی نشریات پر پابندی عائد کی گئی ہے. آپ اظہار رائے کی بات کرتے ہیں, امریکہ جو ہے آپ نے کہا چیمپئن ہے, چیمپئن نہیں ہے, امریکہ کی دوغلی پالیسی ہے اظہار رائے کے حوالے سے. امریکہ جو ہے جہاں پہ اس کے مفادات ہو تو وہ جو ہے اظہار رائے کو اپنے مفادات کے تحت جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, چاہے امریکہ ہو, یورپی ممالک ہو. آپ نے دیکھا کہ بھائی 48,000 سے زائد افراد شہید ہوئے غزہ میں, 112,000 وہاں زخمی ہوئے, اتنے جو 10,000 سے زائد جو ہے وہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. کیا فلسطینیوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے حوالے سے جو ہے انٹرویو دیں, اپنے بیانات جو ہے وہ نیوز چینل پر جو نشر کریں؟ آپ الاقصی پر کیوں پابندی لگا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آزادی بیان تو یہ نہیں ہے, یہ تو آزادی بیان کے خلاف ہے, انسانی حقوق کے خلاف ہے, یہ جو ہے دہشت گردی ہے, کھلم کھلا دہشت گردی ہے. آپ قدغن لگانا چاہتے ہیں. آج کل کی دنیا میں جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے اس میں قدغن لگانے کی پالیسی اب ختم ہو چکی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے فلسطینی کاس کو جو ہے تقویت ملی ہے اور جس طریقے سے لوگوں نے فلسطینی قوم کی حمایت کی ہے, یہ بھی ماضی میں اس کی ریکارڈ نہیں ملتی.
بے شک امریکہ چیمپئن بنتا ہے, چیمپئن ہے نہیں, اپنے منہ میاں مٹھو والی بات ہے. بہرحال صابر ابو مریم صاحب,
جی جناب,
ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق وسطی کے لیے امریکی صدر کے جو ایلچی ہیں اسٹیو وٹکوف صاحب, انہوں نے خود حماس پر الزام لگایا کہ وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے فلسطین کے اندر امن کی راہ میں, جبکہ حماس نے کہا ہے کہ جنگ بندی کا جو معاہدہ ہو چکا ہے اس پر اب نظر ثانی نہیں ہو سکتی اور اس کے مراحل پر عمل درآمد ضروری ہے. تو یہ امریکی صدر کے ایلچی کا بیان جو ہے یہ چوری اور سینہ زوری کے مترادف نہیں؟
دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ جو بیان دے رہا ہے جو امریکی ایل جی ہے وہ تو خود ہی وہ مجرم ہے, وہ تو دنیا کے قاتل ہے. پوری دنیا میں قتل عام کی ان کی 200 سال کی تاریخ ہے, کہ وہ 200 سالہ تاریخ کی لیگیسی لیے ہوئے ہیں جس کے اندر انہوں نے انسانیت کا قتل عام کیا ہے, ملینز آف پیپل کو قتل کیا ہے, انوسنٹ پیپل, اور آج تک وہ اس قتل عام کی حمایت کر رہے ہیں. اب ان کی بات کی اہمیت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے فلانا یوں ہے اور فلاں یوں ہے؟ ان کے کہنے کی اہمیت تو میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ ان کی ہسٹری جانتے ہیں, جو ان کے بارے میں سمجھتے ہیں, تو ان کو کوئی اہمیت دینے کی ضرورت ہے. جبکہ حماس جو ہے وہ حقیقت ہے اور جو اور وہ اصل حقیقت ہے. اگر حماس اگر ایسا تھا تو آپ نے کیوں مذاکرات کیے تھے؟ پھر امریکہ نے کیوں اس پہ جو ہے وہ رضامندی کی تھی؟ آخر کیوں امریکہ کو ضرورت پڑی تھی آ کر کے ہاتھوں جوڑ کر اس نے حماس کی شرائط کو بھی قبول کیا اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے یہ جنگ بندی کا معاہدہ کیا جائے؟ تو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے, کوئی سیاسی مقاصد بھی حاصل ہونے والے نہیں ہیں, بلکہ اب تو الٹا. اچھا اگر یہ بھی ہے, چلیں جو کچھ حماس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں, تو آپ کا وہ دوسرا ایلچی جو ہے وہ وہاں پہ وہ قطر میں آ کر وہاں پہ کیوں ان سے حماس کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے؟ کیوں جو ہے وہ امریکی حکومت کا وزیر خارجہ جو ہے وہ حماس کے لیے پیغامات بھیج رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات ہے یہ ہے؟ تو یہ ساری باتیں بڑا دوغلا پن ہے, یہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں انتہائی گھٹیا پن ہے جو اس وقت جو امریکی عہدیداران وہ دکھا رہے ہیں. اس سے کوئی ان کو کوئی پاپولرائزیشن نہیں ملے گی, کوئی ان کو کوئی سمپیتھی نہیں ملے گی, بلکہ خود یہ اپنے عوام کی آنکھوں میں وہ گرتے چلے جا رہے ہیں دن بدن. ان کی جو اخلاقیات ہے, جو ان کی سیاسی طریقہ, جو کچھ یوکرین کے صدر کے ساتھ انہوں نے کیا وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے. ان کے اپنے عوام ان کو کریٹیسائز کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا ہے کہ آپ دوسری قوموں کی جو ہے وہ اس طرح سے توہین کریں؟ ٹھیک ہے روس اور یوکرین کا ایک جھگڑا ہے, وہاں پر جنگ ہے, وہاں پر مسائل ہیں, اختلافات ہیں, وہ اس کا فیصلہ جب ہوگا وہ بعد میں ہے, لیکن امریکہ کو کیا رائٹ ہے کہ وہ اس طرح کسی بھی ملک کے ساتھ دھوست دھمکی دکھائے, بدماشی کرے؟ تو یہ سارے مسائل ہیں. اب ان کے اندر یہ سارے بیہیویئر کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیانات کو اس طرح سنجیدہ نہیں لینا چاہیے, اور یہ احمقانہ بیانات ہیں. اس سے خود ان کی اپنی قابلیت پر سوال اٹھتا ہے, خود ان کے اپنے عوام ان کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں, جبکہ حماس نے جو کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, پوری دنیا اس کی جو ہے وہ حمایت کر رہی ہے. وہ اس لیے کہ جب آپ نے جنگ بندی کا ایک معاہدہ کر لیا ہے, اب اس کی پاسداری کریں. اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو پھر پوری دنیا آپ کو لاندان بھی کرے گی, آپ کی مذمت بھی کرے گی, اور اگر آپ یہ معاہدہ کمپلیٹ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک اور تقا بازی کریں گے. اور ان سے یہی امید ہے, ان سے کبھی کوئی خیر کی امید بھی نہیں کی جا سکتی, کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ان کی 200 سالہ تاریخ بڑی خطرناک ہے, بڑی تلخ ہے جس میں کروڑوں لوگوں کو انہوں نے قتل کیا ہے پوری دنیا کے اندر. تو یہ ایک بڑا ایک یعنی ایک صفاقیت کی تاریخ ہے.
جی بہت بہت شکریہ صاحب ابو مریم صاحب, آپ پروگرام میں تشریف لائے, اپنا قیمتی وقت میں دیا, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بڑی تفصیل کے ساتھ صابر صاحب نے بات کی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج اسلام و فوبیا کے خلاف جد و جہد کا دن منایا جا رہا ہے, 15 مارچ ہے آج. تو اس حوالے سے جو اقوام متحدہ کے ایران کے خصوصی نمائندے ہیں امیر سعید ایروانی, انہوں نے کہا کہ اسلامی فوبیا کو تو صہیونی حکومت کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. تو ان کے اس بیان کو اور اسلام و فوبیا کے حوالے سے جو دن منایا جا رہا ہے, کیسے آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیں اس میں دو رائے نہیں ہے کہ عالمی سطح پر بعض ممالک جو ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ زہر اگل رہے ہیں, اور انہوں نے آپ نے دیکھا کہ رسول اسلام کے خلاف اور اس طرح جو ہے قرآن مجید کے خلاف جس طریقے سے انہوں نے توہین آمیز اقدامات کیے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے ذمہ داری بنتی ہے وہ عالمی اداروں کی, تاکہ جو ہے وہ اس قسم کے اقدامات کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کریں. اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ 15 مارچ 2022 کو جو ہے وہ اسلام فوبیا کے خلاف جو ہے وہ عالمی دن منانے کا اعلان ہوا ہے, اور اس میں جو ذمہ داری سونپی گئی پاکستان کو, ترکیہ کو, ایران کو, انڈونیشیا کو, کہ آپ جو ہے اس حوالے سے اقدامات کریں. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اگر جو ہے عالمی سطح پر جو ہے مذاہب کے خلاف, اسلام کے خلاف, اسلامی شخصیات کے خلاف, پیغمبروں کے خلاف اگر وہاں پہ جو ہے اگر کوئی زہر اگلتا ہے, اگر اور یہ سلسلہ اگر ایک مطلب شروع ہو جائے تو پھر اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے, اس سے حالات جو ہے بگڑ جائیں گے. عالمی اداروں کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے اقدامات کی, اس قسم کی کاروائیوں کی, اس قسم کی توہین آمیز اقدامات کے خلاف جو ہے کاروائی کرے, تاکہ جو ہے اس قسم کے اقدامات کی روک تھام ہو سکے. لیکن ہم نے دیکھا کہ امریکہ ہو یا وہ صہیونی حکومت ہو یا اس سے ان کے اعلی کار جو دوسرے جو ہے ممالک جو ان کی حمایت کرتے ہیں, وہ جہاں دیکھتے ہیں کہ ان کے مفادات ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں, اور جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مفادات کے خلاف ہے, ٹکراؤ ہے, تو اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیتے ہیں. اس کی جو ہے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں. غزہ پہ غاصب سے انہیں حکومت نے جاریت کی, 48,500 کچھ افراد اب تک شہید ہوئے, اس میں 1,12,000 زخمی ہوئے ہیں. اس پر جو ہے کسی بھی عالمی ادارے نے, امریکہ نے, یورپی ممالک نے جو ہے اسٹینڈ نہیں لیا غزہ کے مظلوموں میں. لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ یوکرین کے مسئلے پر جو ہے اقوام متحدہ, امریکہ, یورپی ممالک, انہوں نے سب نے جو اسٹینڈ لیا اور اس کی جو نفعت وہ حمایت کر رہے ہیں یوکرین کی, بلکہ جو ہے مالی امداد بھی کر رہے ہیں, اسلحہ جاتی ان کی جو ہے وہ امداد بھی کر رہے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں ان کی جو ہے دوغلی پالیسی جو ہے سب پر آیا ہے, اور چاہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے ہو, چاہے وہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے ہو, چاہے وہ اسلام ہو یا مذاہب کے حوالے سے ہو, ان کی ہمیشہ سے جو ڈبل پالیسی رہتی ہے, اور یہ صرف ان کے لیے صرف اور صرف جو ہے وہ ان کے اپنے مفادات عزیز ہیں. اور جب تک جو ہے اس قسم کی دوغلی پالیسی عالمی سطح پر اس کی جو ہے بےخنی نہ ہو, اس کے خلاف جو ہے اقدامات نہ ہو, حالات جو ہے دن بدن بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. اقوام متحدہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اقوام کو متحد کرنے والی ایک وہ تحریک تھی کہ اقوام متحدہ یعنی متحد کیا جائے پورے دنیا کے عوام کو,
قائم کیا جائے, امن کے تشدد کا خاتمہ ہو, جنگ کا خاتمہ ہو,
اس میں کسی بھی مذہب اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. ہاں یہ ذکر ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے, توہین نہیں کریں گے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے اسلام کے خلاف, رسول اسلام کے خلاف, اسلامی مقدسات کے خلاف جو ہے کاروائی ہوتی ہے, نفرت آمیز اقدامات ہوتے ہیں, قرآن مجید کو آگ لگاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے عالمی سطح پر جو ہے کوئی بھی عملی اقدام جو ہے وہ نہیں ہوتا. بیت المقدس آپ دیکھیں, قبلہ اول مسلمانوں کا, اس پر جو ہے کئی سال سے جو ہے غاصب سے انہیں حکومت قابض ہے اور اس کی توہین ہو رہی ہے, لیکن اس حوالے سے جو ہے آج تک کوئی انہوں نے اقدام نہیں کیا. لیکن اگر وہ یوکرین کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو ایک دم جو ہے اس پر جو ہے قراردادیں پاس ہوتی ہے اقوام متحدہ میں, سلامتی کونسل میں, اور ایک ہلا گلا جو ہے پوری دنیا پہ جو ہے عالمی سطح پر جو ہے وہ مچاتے ہیں. لیکن جہاں پہ ان کو بولنا چاہیے, جہاں پہ قرارداد جو ہے ان کی جو ہے وہ مذمتی پاس ہونی چاہیے, وہاں پہ یہ لوگ خاموش ہیں. تو یہ انسانی حقوق ہو, اظہار رائے ہو, یا عالمی سطح پر جو ہے اقوام متحدہ کا منشور بہت خوبصورت منشور ہے, بہت ہی بہتر منشور ہے, لیکن اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا
ان کے مفادات کے مطابق عمل ہوتا ہے. ہمارے پاس تقریباً 2 منٹ کا وقت ہے حیدری صاحب. ہم دیکھتے ہیں کہ اب جب کہ امدادی سامان غزہ میں آنا شروع ہوا تھا, اس میں رکاوٹیں ڈالی ہیں غاصب صہیونی حکومت نے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اگر چیلنج کیا ہے کسی نے تو یمن نے کیا ہے کہ اگر آپ نے فلاں تاریخ تک نہ کھولا تو ہم بائیکاٹ کر دیں گے، کوئی بحری جہاز اسرائیل نہیں جانے دیں گے، لیکن جو غزہ کے ساتھ جن کی سرحدیں لگتی ہیں وہ اس بائیکاٹ میں شریک ہیں اسرائیل کے ساتھ۔
دیکھیں انصار اللہ کے جو سربراہ ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، سید ملک عبد البدر الدین الحوثی نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں گزشتہ روز کہا کہ اب جو ہے ہم کسی بھی اسرائیلی جہاز، بحری جہاز
جی،
یا اس سے وابستہ جو اسرائیل کے لیے امداد لے کر وہاں سے جی گزرے، ہم اسے جانے نہیں دیں گے۔ واضح طور پر دو ٹوک موقف انہوں نے اختیار کیا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ایک مرتبہ پھر جو ہے غزہ پر جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، جس طریقے سے انہوں نے جو ہے غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف جو ہے جو امدادی سامان ہے انہیں روک دیا ہے، اب اس کے بعد جو ہے اس قسم کے واقعات کے حوالے سے جو ہے ہم اپنا ٹھوس موقف کا اعلان کریں گے، اور انہوں نے کر دیا ہے
جی۔
اگر یمن کی طرح مصر، اردن، سعودی عرب، ترکیہ، دوسرے ممالک بھی یہی موقف اختیار کریں تو آپ یقین کریں کہ اسرائیل کے پاؤں لٹکھانے شروع ہو جائیں گے اور امریکہ اسرائیل سے کی حمایت سے اپنا ہاتھ کھینچ لے گا
جی۔
لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے جو عرب یا علاقائی یا مسلمان حکمران ہیں وہ جو ہے فلسطینی کاس کے حوالے سے اپنے ٹھوس موقف کا اعلان نہیں کرتے ہیں، نہ معلوم کن وجوہات کی بنا پر۔ لیکن ہم نے دوسری جانب دیکھا کہ انہی ممالک کے عوام جو ہے وہ کھٹ کھڑے ہوئے
جی،
انہوں نے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کا بھی کیا، انہوں نے جو ہے مظاہرے بھی کیے، انہوں نے اپنی حکومتوں کے خلاف جو ہے نعرے بھی لگائے، اور انہوں نے جو ہے فلسطینی کاس کو زندہ رکھنے کے لیے جدوجہد بھی شروع کی، اور انہی جدوجہد کے ثمرات آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر ایک مرتبہ پھر جو ہے فلسطینی مسئلہ ابھرا ہے۔ اور آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو عوام کھڑے ہوئے، اس سے استقامتی محاذ کو جو ہے ایک شے ملے، ان کے جو حوصلے بلند ہوئے، اور انہی حوصلوں کی بنا پر جو ہے وہ آخر دم تک جو ہے غاصب سے انہی حکومت کے خلاف سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانی جو ہے کھڑے رہے، اور انہوں نے جو ہے غاصب سے انہی حکومت کو شکست دی اور امریکہ کو شکست دی، اور اپنے موقف سے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔
جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ کہ پروگرام کے آخر تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اور صابر ابو مریم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، حیدری صاحب کا بھی شکریہ، اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔